چلوں سیکھیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت پیارے پروگرام قرآن ٹائم کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, نئی قسط کے ساتھ. اور آج بھی انشاءاللہ الکریم آخر تک ہمارے پروگرام میں بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی. جو سوشل میڈیا پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیں, اور جو مدری چینل پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اس کی دعوت اپنے گھر پر عام کریں, اور جو ساتھ میں آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا پروگرام مل کر دیکھیں. انشاءاللہ الکریم بہت ساری آپ کو باتیں پتہ چلیں گی. آئیے آپ کو پیاری سی درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درود پاک کی ہم نے جو فضیلت سنی ہے, عام طور پر ہم یہ فضیلت سن رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں صرف ایک بار درود پاک پڑھنے پر. اور درود پاک ایک بار پڑھنے میں چند سیکنڈس لگتے ہیں, ہے نا؟ اگر ہم 10 بار درود پاک پڑھیں گے تو اس میں بھی زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. چند سیکنڈس میں یا ایک منٹ میں, دو منٹ میں ہم 10 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں. 100 بار درود پاک پڑھیں گے تو بہت زیادہ کوئی ٹائم درکار نہیں ہے, ایک چھوٹا سا درود پاک ہے نا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, یہ سارے درود پاک کے صیغے ہیں. تو ہم کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے, ہدیہ پیش کریں گے, تو ہم پر یہ رحمتوں کا نزول ہوگا, ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی, درجات کی بلندی بھی ہمیں عطا ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, یہ سارے تو یوں کہہ لیں کہ ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں, درجات بڑھ رہے ہیں, اور ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ گناہ بھی مٹ رہے ہیں. جی ہاں, درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. درود پاک تو اتنا پیارا عمل ہے, ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. نبی پاک پر درود پاک پڑھنا یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ الکریم ہمیں برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام.
Sir Yeah.
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे हमारे नात खां से कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया
हुजूर
जानते हैं, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, ये जानते थे सहाबा
हुजूर
जानते हैं सुभानअल्लाह। और जिना में कौन है सरदार नौजवानों के,
वाह
जिना में यानी जन्नत में कौन है सरदार नौजवानों के, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत प्यारा ये अकीदा है और इस पूरे कलाम में इस अकीदे को बयान किया जा रहा है जो अकीदा है इल्मे गैब है। और ये जो बड़े हजरात हैं उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि लाजमी अपने बच्चों को ये अकीदा सिखाएं और इसे इस अकीदे को यूँ कहें कि घोल के पिला दें, अपने बच्चों को ये अकीदा घोल कर पिला दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था, जो हो चुका है नबी पाक वो सब भी जानते थे और क़यामत तक जो कुछ होना है, जितने लोगों ने आना है, जो जो मामलात होने हैं वो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बता दिए थे। और इल्मे गैब का इनकार करना ये तो बड़ी सख्त बात है, इल्मे गैब का मुतलकन इनकार ये तो कुफ्र है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को यकीदा सिखाएं भी और ख़ुद भी अपने अकायद को मजबूत रखें। और अहले सुन्नत का यही अकीदा है आशिकान रसूल का कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, माशाल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बद्री चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम कुरान टाइम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान।
प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है,
بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
ترجمہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔
جی پیارے پیارے بچوں، پارا نمبر 16 چل رہا ہے سورہ مریم، ہم جو ہے وہ اس کی آیات سن رہے ہیں اور آج آپ کو قاری صاحب نے اس سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سنائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آنے والے برے لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی گئیں کہ انبیاء کرام کے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے اندر دو برائیاں تو یہ پائی جائیں گی، وہ کیا ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ اور اگر کسی کے اندر وہ ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. نمبر ون, فرمایا کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں. کیا کیا؟ نمازوں کو
ضائع کر دیا.
اونچی آواز سے کہیں, کیا کر دیا؟ نمازوں کو
ضائع,
نمازوں کو انہوں نے ضائع کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو انہوں نے فرض نمازوں کو چھوڑ دیا, فرض نمازیں پڑھی ہی نہیں, یا پھر کیا کیا کہ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھی. جیسے کہ مغرب کے وقت کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں جو ہے وہ عصر کی نماز, عصر کے ٹائم پر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر کے ٹائم پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ وقت گزار دیا اور وقت گزار کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر کیسا کرنا چاہیے بھائی؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا کہا ہے ویسا کرنا چاہیے, اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے, ادھر نہیں جانا, یہ کام منع ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے. تجارت کرنی ہے لیکن اس کے حدود بیان کی کر دی گئی ہیں, اس کے ایس او پیز ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان سے آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے, ان کو کراس نہیں کرنا. تو کہا کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے اور اللہ پاک کی فرما برداری پر اپنی خواہشات کو پریورٹی دیں گے, ترجیح دیں گے. کہ بھائی ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا حکم یہ, لیکن وہ کہیں گے نہیں ہماری خواہش تو یوں ہے, اگر یہ یوں ہو جائے کام تو یوں ہو جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام کے اندر نافرمانی ہو رہی ہوگی. تو کام وہ کرنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والا ہو اور نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے. اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کو بعد میں بیان کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنا یہ گناہوں کی جڑ ہے. جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے وہ دیگر گناہوں کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے فرما دیا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اگر آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ اور بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والے بھی بن جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کو یاد دلائے بھائی آپ نمازی ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا, ہمارے یہاں پر لوگ بولتے ہیں یار یہ تو نمازی ہو کر ایسی بات کر رہا ہے, تو اگلے بندے کو خود بھی یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں, نمازی آدمی ہوں, اور میں اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کروں. کیونکہ نمازی بندے کی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے. نمازی بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کو ایک ویلیو دی جاتی ہے, یار یہ نمازی پرہیزگار آدمی نہیں, یار یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, یہ اس طرح کے کام نہیں کرتا ہوگا. تو نماز چھوڑنا یہ تمام گناہوں کی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے جڑ ہے. نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نماز بالکل ہی نہ پڑھی جائے, ایک صورت یہ ہے کہ بے وقت نماز پڑھنا, یہ نماز گزار دی اب پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھنا ہی نہیں, اور ایک یہ ہے کہ نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا, بس کھڑے ہوئے اور شروع کر دی, کوئی نیت نہیں ہے, کوئی نہ دل کے اندر نیت حاضر ہے نہ کچھ ہے, اور آ کے کھڑے ہو گئے. تو نمازیں پڑھنی ہیں اور نمازوں کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے, اپنے وقت کے اندر آ کر پڑھنا ہے, جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں پڑھنا ہے. جو بچے اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ مسجد میں جا کر مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز کو ادا فرمائیں. ایک اور آیت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے,
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
ترجمہ, وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام, اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے.
جی پیارے پیارے بچوں, پارہ نمبر 16 ہی ہے, سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے 62. ترجمہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے. اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن باغات کا اللہ پاک نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے. کون سے باغات؟
جنت.
بھائی آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے یوں کہہ لیں کہ جو رب کی فرما برداری کرنے والے ہیں, جو نیکیاں کرنے والے ہیں, ان کے لیے جنت کے باغات کا وعدہ فرمایا ہے. کون سے باغات ہیں؟
جنت کے باغات.
یہ جو ہے وہ دنیا کے باغات کی بات نہیں ہو رہی ہے. فرمایا کہ جن باغات کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے. کوئی بیکار گفتگو وہاں پر نہیں ہوگی، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کو سنیں گے، ان کے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق موجود ہے۔ اللہ پاک نے صبح و شام ان کے لیے رزق رکھ دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں ہمیشہ رزق ملے گا، کیونکہ جنت میں دن اور رات نہیں ہے۔ حالو یہ بھی ایک بات ہے، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ دن ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ شام ہوتی ہے، پھر رات ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر صبح جو ہے وہ سورج نکلتا ہے، اور یوں پورا کہ یوں کہہ لیں کہ روٹین ہماری چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر دن اور رات والا چکر ہی نہیں ہوگا، وہاں دن اور رات کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اہل جنت ہمیشہ نور میں رہیں گے، وہاں اندھیرے کا سوال ہی نہیں ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا اور تاریکی ہو جائے گی، نہیں، وہ ہمیشہ نور کے اندر ہی جو ہے وہ رہیں گے۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دو مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں دن میں دو دفعہ لوگ عموماً کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اب لوگوں نے تین سے چار سے پانچ دفعہ بھی کر ہی دیا ہے، خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دن جتنا ہوتا ہے نا، جیسے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس دن کی مقدار کے برابر وہاں جنت کے اندر دو دفعہ ان کو جنتی نعمتیں پیش کر دی جائیں گی، اور یہ وہ ہیں کہ جو اسپیشلی طور پر ان کو خود ان کے بن مانگے دی جائیں گی، ورنہ تو وہ جب جو چاہیں گے، نحال بھائی ان کو عطا ہو رہا ہوگا، وہ جب وہ دودھ ان کو پینا ہوگا تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں ان کے لیے حاضر ہو جائے گا، پرندے کھانے کا موڈ ہوگا تو پرندے جو ہیں وہ بھنے ہوئے خود بخود ان کے سامنے آ جائیں گے، انگور کھانے کا موڈ ہوگا تو انگور آ جائے گا، ایون کوئی بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور وہ آ جائے گی۔ خیر سبحان اللہ، اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کو فضول اور بیکار باتوں سے پاک رکھا، کوئی اس کے اندر نہ کوئی فضول قسم کی بات ہے، نہ فضول قسم کی کوئی چیز ہے، نہ فضول قسم کا کوئی معاملہ ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتا رہے۔ ابھی یہ پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، نحال بھائی اگر اس پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں تو پھر جو موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے اتنی لمبی لمبی ہماری اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کب جو ہے وہ رات کے 1 سے 2، 2 سے 3 بج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، بلا وجہ کی اسکرولنگ ہے، اور ایک نشے کے طور پر موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، یا مختلف گیمز جو ہیں وہ ایسی جو ہے وہ اس کی لت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ وہیں پر لگے ہوئے ہیں، کسی کے گھر دعوت پہ گئے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزام آ گئے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، لیکن موبائل سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، فضول چیزوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، فضول ادھر ادھر کی آوارہ گردی سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ حدیث پاک یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے عمدہ اسلام میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز کو چھوڑ دے، کوئی تعلق نہیں اس چیز سے چھوڑ دے۔ تو ہمارے بھی بالخصوص نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہمارا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس چیز سے پھر جو تعلق ہمارا جڑا ہوا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور کس چیز سے تعلق ہے جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ اسٹڈی کے اندر، جو جامعۃ المدینہ میں ہیں، جو اسکول کے اندر ہیں، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ انگلش کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو انگلش کی تعلیم بھی ذرا اچھے طریقے سے حاصل کریں نا، ان سے پارٹس آف اسپیچ پوچھ لیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون سے ہیں، ان سے ناؤن پروناؤن اور یہ اس طرح کی سبجیکٹ آبجیکٹ کی چیزیں پوچھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا چلے گا۔ تو بھائی جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے اندر تو کمال حاصل کریں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ فضول قسم کی چیزوں سے ہماری جان چھوڑائے اور اپنی عبادت کے اندر ہمارا دل لگائے۔
آمین۔ ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری ہمیں باتیں پتہ چلی، اور ذہن بھی عمر فیاض بھائی نے ہمارا بنایا، حدیث پاک بھی بہت پیاری سنائی کہ ہمیں فضول کاموں سے، بیکار کاموں سے بچ کر اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈز پدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا
ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، ایک مرتبہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اسٹے کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الگ الگ درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا کر آرام فرمانے لگے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی، اور تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں، اور کڈز بدری چینل کے ناظرین، آیت کے نازل ہونے کا جو واقعہ تھا، جو پس منظر تھا، وہ بیان کیا جا رہا تھا. اور آج ہم نے ایک عرابی کا، ایک گاؤں والے کا واقعہ بھی سنا ہے کہ وہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے اور شہید کرنے کے ارادے سے بڑھا، اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. آئیے پیارے بچے، اور کڈز بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل پروگرام کرتے ہیں، جس کا نام ہے ایک واقعہ.
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک
واقعہ.
آپ کو قرآن پاک سے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، جو قرآن کی سٹوری ہوگی. اور کون کون سے بچوں نے ایلیفنٹ دیکھا ہے؟ ایلیفنٹ دیکھا ہے؟ ہاتھی نہال بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے؟ چلیں تو آج آپ کو ہاتھی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھی کا اور ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر پوری ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورہ فیل. عربی کے اندر فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. یہ واقعہ تقریباً جو ہے وہ 1500 سال پہلے کا ہے. کتنے سو سال پہلے کا ہے؟
1500 سال.
1500 سال پہلے کا واقعہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ 1500 سال پہلے ملک یمن اور حبشہ کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس بادشاہ کا نام تھا ابرہا. کیا نام تھا؟
ابرہا.
توجہ سے آپ نے سننا ہے. نحال بھائی، اس سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سے سوالات بھی کریں گے. نحال بھائی تھوڑی سی ویریشن لاتے ہیں، سوالات بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ضرور انشاءاللہ. خیر، بادشاہ کا نام تھا
ابرہا.
ابرہا اس نے ایک شہر صنعاء کے اندر ایک گھر بنایا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی یہ خواہش تھی، یہ وش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو جا کر حج کرنے کے بجائے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے، میرے اس گھر پر آئیں اور اس گھر کی زیارت کریں، یہاں پر آ کر میرے گھر کا حج کریں اور میرے گھر کا طواف کیا کریں. استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے ایک اور گھر معاذ اللہ بنا دیا. عرب والوں اور خاص طور پر جب قبیلے قریش کو یہ بات پتہ لگی، بھئی اس نے تو خانہ کعبہ کے اگینسٹ ایک اور گھر بنا دیا، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ حج یہاں میرے گھر کی طرف ہو، لوگ طواف ادھر آ کر کریں، زیارت ادھر آ کر کیا کریں، تو ان کو تو بہت تکلیف پہنچی، بھئی یہ اس نے کیا کام کر دیا. اور قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے شہر صنعاء کا سفر کیا، یعنی کہ جہاں اس نے وہ گھر بنایا تھا اس شہر کا سفر کیا، اور وہاں جا کر ابرہا کے بنائے ہوئے گھر میں گندگی کر دی. اس کو بڑا غصہ تھا کہ یہ اس نے کیا بنا دیا، اس نے وہاں گیا، جا کر اس نے گندگی کر دی. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس حرکت پر ابرہا کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے یہ ٹھان لی، پکا ارادہ کر لیا کہ معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو اب گراؤں گا.
استغفر،
خانہ کعبہ کو گرانے کا اس نے پکا ارادہ کر لیا، اور اسی ارادے سے اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. اور اس لشکر کے اندر اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اور ایک بہت بڑا ہاتھی جس کے اوپر یہ خود سوار ہوا ہوا تھا، اس کا نام تھا محمود. ہاتھی کا نام کیا تھا؟
محمود.
یاد رکھنا ہے. بادشاہ کا نام کیا تھا؟
ابرہا.
اور ہاتھی کا نام کیا ہے؟
محمود.
محمود, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے ابرہا نے اپنی فوج کے ذریعے مکہ پاک کے رہنے والوں کے سارے جانور اپنے قبضے میں کر لیے, کیونکہ جیسے یہ وہاں پہنچا اس نے شہر پر اٹیک کیا اور جتنے اس کو جانور نظر آئے سارے اس نے اٹھا لیے اپنے قبضے میں کر لیے. ان جانوروں کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے جانور بھی موجود تھے. اچھا جب اس کے ان کے بھی اٹھا لیے تو یہ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا ابرہا کو کہ بھی میرے جانور تم نے اٹھا لیے, میرے جانور مجھے واپس کرو. تو جناب عبد المطلب یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے, خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں, حاجی جتنے آتے تھے ان کو پانی پلانے کا کام ان کے سپرد تھا, تو یہ وہاں کے متولی تھے, ایک طرح سے کہنے خزانچی بھی تھے, متولی بھی تھے. تو جب انہوں نے جا کر اس سے ابرہا سے یہ بات کی کہ میرے جانور واپس کریں تو وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا میں تو سمجھا کہ آپ یہاں کے چونکہ متولی ہیں, انتظامات دیکھنے والے ہیں, آپ تو آ کے مجھ سے یہ بات کریں کہ بھائی چھوڑ دو چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, یہ مت گراؤ اس کو, لیکن آپ کو اپنے جانوروں کی فکر ہے, آپ اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں. کیا شاندار جواب دیا انہوں نے. آپ نے فرمایا, جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جانوروں کا مالک میں ہوں, لہذا مجھے اپنے جانوروں کی فکر ہے, اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ پاک ہے, وہ اس کی بہتر حفاظت فرمائے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, وہ اس کا مالک ہے, وہ حفاظت فرمائے گا, میرے کو اپنے جانوروں کی, میں ان کا مالک ہوں, میں ان کی حفاظت کروں گا. خیر یہ بات بھی ہو گئی, ساتھ ہی ساتھ پھر کیا ہوا کہ جناب عبد المطلب کو اس نے جانور واپس کر دی, کیونکہ آپ بھی بہت بڑے سردار تھے, آپ کی رسپیکٹ کی اس نے, جانور تھے جو تھے واپس کر دیے. آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس گئے, خانہ کعبہ کو خلاف کو پکڑا, باقی قوم کو بولا کہ تم لوگ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے کوچ کر جاؤ اور فلاں جگہ پر چلے جاؤ, ٹھیک ہے, ان کو ایک سیف جگہ کے اوپر بھیج دیا. آپ جو ہے وہ اس کے بعد سب سے آخر کے اندر خانہ کعبہ کے پاس آئے, غلاف کعبہ کو پکڑا, رو رو کے دعائیں کی, یا اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما, یہ بادشاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا, یا اللہ تو کرم فرما دے. آپ نے دعائیں کی, اس کے بعد آپ بھی اپنی قوم کے پاس چلے گئے. اب کیا ہوا, پیچھے سے بادشاہ نے لشکر کو تیار کیا کہ چلو بھی لشکر چڑھائی کرے گا, لشکر تیاری کرے گا اور اٹیک کرے گا خانہ کعبہ کے اوپر. اب ہوا یہ کہ اس محمود نام کے جو ہاتھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر ہاتھی, ان کو جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھائیں تو وہ آگے نہ بڑھیں, اور ادھر بڑھائیں تو چل پڑیں, ادھر بڑھائیں تو چل پڑیں, پیچھے چلائیں تو چل پڑیں, لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف چلا رہے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی طرف چلنے سے گویا ہاتھیوں نے انکار کر دیا. ہاتھی بھی اتنا خانہ کعبہ کا ادب کرتے تھے, یعنی ہم اس طرف نہیں جا رہے. سبحان اللہ, اب کیا ہوا کہ جب وہ اس طرف کو نہیں جا رہے تھے, بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اٹیک تو کرنا تھا, یہ لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور اب جب یہ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا. جھنڈ سمجھتے ہیں, بہت سارے پرندے ایک ساتھ جمع ہو کر ان کی طرف آئے, اور چونکہ یہ اللہ کا عذاب بن کر آئے تھے, وہ جو پرندے تھے ان کو روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابابیل پرندے تھے, اس طرح طوطا ہوتا ہے, کبوتر ہوتا ہے, اس طرح ابابیل بھی ایک پرندہ ہوتا ہے. اور جو اللہ پاک مجھے اور آپ کو نحال بھائی مکے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے, بالخصوص مکہ مکرمہ میں اگر آپ دیکھیں تو مطاف کے آس پاس آپ کو یہ ابابیل کافی نظر آئیں گے, وہاں یہ جی وہاں اڑ رہے ہوتے ہیں, یہ مطاف کے آس پاس جو ہے وہ مسجد حرام کے آس پاس ابابیل اڑ رہے ہوتے ہیں. تو ابابیل جو ہیں وہ پورے جھنڈ کے ساتھ آئے, اور ان کے پاس تین کنکریاں تھیں, اور ایک ان کی چونچ میں تھیں, اور دو ان کے دونوں پنجوں کے اندر تھیں, اور وہ لا کر انہوں نے وہاں کے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے اوپر لا کر وہ پھینکنا شروع کر دی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جن جن لوگوں کو وہ پتھر لگے نا آ کر, جن جن لوگوں کو پتھر آ کر لگے, ہر اس بندے کا اس کے پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا, کبھی یہ پتھر کس کو جا کر لگے گا اس پر نام بھی لکھا ہوا تھا. اور اتنا سخت قسم کا وہ پتھر, پرندہ کسی کو پتھر مارے تو کیا لگے گا, ایک بات ہے نحال بھائی, کیا اس کو نقصان پہنچے, لیکن چونکہ اللہ کا عذاب تھا. میں یہ آخری بات کہہ کے پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے کہ ان وہ جو فوجی تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر پوری ان کی باڈی تھی, اور نیچے ان کا ہاتھی تھا کیونکہ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ پتھر آ کے ان پر لگا نا, وہ لوہے کی ٹوپی کو پھاڑ دیا, سر سے کراس کرتے ہوئے پوری باڈی سے چیرتے ہوئے وہ نکلے باہر, اور پورے ہاتھی کے جسم کو بھی چیرتے ہوئے زمین پر آ کر گرتا تھا.
اللہ,
اتنا تیز وہ پتھر آ کر لگتا تھا, چونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا. تو خیر جو ظاہر ہے ٹکرائے گا تو پھر تو اس کو تو عذاب ہوگا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے وہ جو اس نے ہمیں جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے اس سے بچیں, اور جو کرنے کا کہا ہے وہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, اب رہا جو بادشاہ تھا اس کے حوالے سے جو واقعہ ہے وہ آج ہم نے سنا ہے اور بڑا مشہور واقعہ بھی ہے. اس کو بعض اوقات بیان بھی کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن مکمل واقعہ اکثر و بیشتر نہیں معلوم ہوتا. تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے اس میں آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں, خود بھی پڑھیے اور دیگر لوگوں کو بھی پڑھ کر سنائیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے
کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور.
ترجمہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالو. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین اس آیت میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے, عقائد کے اندھیرے ہیں, برے اخلاق اور گندی عادات کے اندھیرے ہیں. ایسا اندھیرا چھا گیا کہ جو انسان ساری مخلوق میں افضل ہے یا اپنی ہی پہچان نہیں رکھتا, کبھی سورج کو سجدہ کرتا ہے, کبھی درختوں پتھروں کو اپنا خدا مان لیتا ہے. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن پاک کا نور آپ پر نازل فرمایا, آپ لوگوں کو قرآن پاک سنا کر قرآن پاک پڑھا کر قرآن پاک کی نورانی تعلیمات کو عام فرما کر لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیے. پیارے بچوں معلوم ہوا قرآن پاک نور ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی نور ہے قرآن پاک کے نور کو دنیا میں بانٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس نور کے ذریعے انسانوں کے اخلاق کو کردار کو چمکانے کے لیے تشریف لائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد وصلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ
وبارک
علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شان محمد سیگمنٹ تھا اور بہت پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا جا رہا تھا. اور اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل.
تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.